تنظیم اسلامی کا شائع کردہ کتابچہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، ڈاکٹر سارا مل صاحب کے خطاب پر مشتمل ہے۔ اس کا پیش لفظ بھی تیسرے ایڈیشن کے لیے ڈاکٹر سارا مل صاحب رحمہ اللہ نے خود تحریر فرمایا تھا 30 جنوری 1979 کو۔ 79 یہ ایک تقریر ہے جو راقم الحروف نے اوائل سن 1973 میں ناظم آباد کراچی کے بلاک نمبر 5 کی جامع مسجد میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے کی تھی۔ محترم شیخ جمیل الرحمان صاحب کی ہمت کہ انہوں نے اسے ٹیپ سے کرتاز سے صفحہ کرتاز پر منتقل کیا، یعنی کاغذ پر منتقل کیا، اور معمولی حق کو اضافے کمی بیشی کے ساتھ 1974 میں کراچی ہی سے شائع کر دیا۔ میری خواہش یہ تھی کہ اسے اثر نو مرتب کر کے مسلمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے عنوان سے شائع کروں، لیکن باوجود اس کی نوبت نہ آئی اور احباب کے تقاضے پر اسے دوبارہ اسی صورت میں 1977 میں مرکزی مکتبہ تنظیم اسلامی لاہور سے شائع کر دیا گیا۔ خیال تھا کہ تیسری بار اشاعت کی نوبت آئی تو نئی ترتیب دے دوں گا، لیکن افسوس کہ اس بار بھی اسے جوں کا توں ہی شائع کرنا پڑ رہا ہے۔ ویسے اس تقریری انداز کا ایک فائدہ بھی ہے کہ یہ نسبتاً زیادہ عام فہم ہے، اس لیے اس کا حلقہ افادہ وسیع رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلقات کی اساسات اور ان کے مضمرات، پوشیدہ پنہا باتیں، اس کے لازمی جو بھی نتائج ہیں، ان کا صحیح فہم بھی عطا فرمائے اور ان پر عملاً کاربن ہونے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ خاکسار اسرار احمد رفیع عالم۔ اس کے بعد چوتھی اشاعت کے لیے اس کا پیش لفظ محترم چوہدری رحمۃ اللہ بھٹو صاحب نے 30 نومبر 2012 کو تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اس کتاب کے تیسرے ایڈیشن کے پیشے لفظ میں ڈاکٹر سارا احمد صاحب نے اس کتاب کے انداز کے بارے میں یہ الفاظ تحریر فرمائے تھے۔ اس تقریری انداز کا ایک فائدہ بھی ہے کہ یہ نسبتاً زیادہ عام فہم ہے، اس لیے اس کا ہلکا افادہ وسیع رہے گا۔ بات اپنی جگہ بجا، لیکن کیا کیجئے کہ زبان غیر کی حد درجہ ناز برداری اور اس بسبب اردو زبان دانی کے روز افزوں زوال کی وجہ سے انداز اگرچہ آسان صحیح، الفاظ مشکل لگنے لگے ہیں۔ اس مشکل کا حل یہ نکالا گیا کہ مشکل الفاظ کے معنی حاشیے میں دے دیے جائیں، اگرچہ اصحاب ذوق پر یہ چیز گراں گزرے گی، لیکن امید ہے کہ وہ درگزر فرمائیں گے۔ کثیر المعنی الفاظ کا وہ معنی حاشیے میں لکھا گیا ہے جو سیاق و سباق سے زیادہ ہم آہنگ ہو۔ معنی کے سلسلے میں فرہنگ آصفیہ، نور اللغات اور فیروز اللغات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ حوالہ دینے کا عام طور پر اہتمام نہیں کیا گیا، سوائے یہ کہ کسی لفظ کے غیر معروف معنی کا انتخاب کرتے وقت بعض مقامات پر حوالہ دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ تلفظ کے اعتبار سے مشکل الفاظ پر حرکات لگانے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ جن روایات کے حوالے نایاب تھے وہ بھی مہیا کر دیے گئے ہیں۔ متن کے دوران بعض مقامات پر رابطہ کلام بہتر کرنے کی غرض سے چند الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اضافے کو قوسین کے درمیان لکھا گیا ہے۔ ایک آدھ عنوان کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، لیکن اسے ممیز کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ خواہش کہ اس کتاب کو ترتیب نو کے ساتھ مسلمانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے نام سے شائع کیا جائے، سینے میں لیے رخصت ہو گئے۔ کیا جب ہماری ان سطور کے ذریعے اللہ کسی صاحب علم کے دل میں اس کار خیر کا خیال پیدا کر دے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری فقیر کاوش کو شرف قبول بخشے۔ خطبہ مسنونہ: الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید: فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157، مجالس سیرت کا حاصل۔ ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تھی، لہذا اس مہینے میں خاص طور پر سیرت کی مجالس اور جلسے منعقد ہوتے ہیں، جن میں عموماً آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر تقاریر ہوتی ہیں، آپ کی خدمت میں سلام پڑھے جاتے ہیں اور نذرانہ عقیدت کے طور پر نعتیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اظہار محبت و عقیدت کے یہ طور طریقے اختیار کر کے ہم مسلمانوں کو عام طور پر یہ مغالطہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ہم نے بحث کی تو امتی اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں وہ ہم نے ادا کر دیے۔ یہ جھوٹا اطمینان یعنی سوڈو سیٹسفیکشن عام طور پر ہمیں اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا کہ ہم یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ عذر قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی حقیقی اساسات اور صحیح بنیادیں کیا ہیں۔ حالانکہ سیرت کی مجالس کا اصل حاصل یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں اور طے کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی نوعیت، صحیح نوعیت کیا ہے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ کے ہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس بات کا محاسبہ ہوگا، پھر اس علم کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح بنیادوں پر استوار کریں، اور اس ضمن میں جہاں جہاں کمی اور جس جس پہلو سے کوتاہی نظر آئے اس کا ادالہ کرنے کی پوری پوری کوشش کریں۔ اگر ہم یہ ارادہ لے کر سیرت کی کسی مجلس میں شریک ہوں اور ایسا کوئی عزم لے کر وہاں سے اٹھیں تو یہ یقیناً فائدے کی بات ہے اور آخرت کے اعتبار سے نفع بخش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی چار بنیادیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کے تقاضوں کو واضح کرنے کے لیے اس موضوع پر قدر تفصیل سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ عذر قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی صحیح بنیادیں کیا ہیں۔ اس کے لیے میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا آخری جز منتخب کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ پس جو لوگ ایمان لائے ان پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جنہوں نے ان کی توقیر و تعظیم کی اور جنہوں نے ان کی مدد و حمایت کی، یعنی ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنے اور ان کے مقاصد کی تکمیل میں اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو کھپایا، اور جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو ان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں۔ جس آیت کریمہ کا آخری جز اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، وہ پوری آیت اگر سامنے ہو تو معلوم ہوگا کہ اس میں اصل تخاطب، اصل ایڈریس اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے ہے، اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ یہی وہ الرسول النبی الامی ہیں جن کے بارے میں پیش گوئیاں تمہاری کتابوں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، اور جن کی آمد کی خوشخبری انبیاء سابقین یعنی پچھلے انبیاء دیتے چلے آ رہے تھے۔ ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گئے ہیں، یہ تمہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں، اور تم نے شریعت کے نام سے اپنے اوپر جو بیجا وزن اور بوجھ لاد رکھے ہیں اور رسوم و قیود کی جو بیڑیاں پہن رکھی ہیں ان سے تم کو نجات دلا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت میں وہ الفاظ آئے ہیں جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ آیہ کریمہ کے اس حصے پر غور کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی چار بنیادیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ کی تصدیق کی جائے۔ دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی جائے۔ تیسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کی جائے۔ چوتھی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نور ہدایت یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی جائے، اور اپنی زندگی کے ہر عمل کے لیے اس منارہ نور سے ہدایت و رہنمائی حاصل کی جائے۔ اب میں چاہوں گا کہ ان چاروں بنیادوں کے متعلق علیحدہ علیحدہ کچھ وضاحتیں پیش کر دی جائیں جو اگرچہ تفصیل کی متقاضی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ وہ باتیں بیان کر دی جائیں جو ہمارے لیے غور و فکر کی راہیں کھول سکیں۔ ایمان، متذکرہ بالا ایمان کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تعلق کی اولین اور بنیادی نوعیت۔ متذکرہ بالا آیت کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی اولین اور بنیادی نوعیت یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں، نیز آپ کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا فرستادہ یعنی بھیجا ہوا اور اللہ کا پیغامبر تسلیم کرتے ہیں۔ اس اقرار و یقین کا نام ایمان ہے، اور اسی سے ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک تعلق اور رشتے کا آغاز ہوتا ہے۔ فٹ نوٹ ہے، ایک دفعہ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تو میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے، لیکن انہیں مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میں حوض کوثر پر ان کا منتظر ہوں گا اور انہیں اعضائے وضو کی چمک سے پہچان لوں گا۔ مسند احمد۔ امت مسلمہ میں اگرچہ سادات اور ہاشمی بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، لیکن عظیم اکثریت یقیناً ان لوگوں کی ہے جن کا کوئی نسل اور خون کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ بہی ہمہ ہر امتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت و تعلق حاصل ہے، اور یہی تعلق سب سے اہم اور سب سے مضبوط تعلق ہے، یعنی ایمان کا تعلق۔ اس یقین کا تعلق کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو پورے عالم کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر مبعوث کیے گئے، اور جو تمام بنی نوع آدم کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے، بفاہوائے الفاظ قرآنی، قرآن مجید کے الفاظ میں وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، سورہ سبا آیت نمبر 28۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر۔ مراتب ایمان میں ایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر و بیشتر حضرات کے علم میں ہوگا کہ ایمان کے دو درجے ہیں۔ ایمان مجبل کے الفاظ میں ان دو درجوں کے لیے دو اصطلاحیں آئی ہیں، ایک اقراروں باللسان اور دوسری تصدیقوں بالقلب، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ضمن میں زبان سے اس امر کا اقرار کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دل سے اسی بات کی تصدیق اور اسی پر یقین کامل رکھنا۔ ان کو آپ ایمان کے دو درجے، دو مراتب یا دو پہلو کہہ سکتے ہیں، اور جب یہ دونوں بہم دیگر ایک وحدت بنیں گے تب ہی در حقیقت ایمان مکمل ہوگا۔ اگر صرف زبان سے اقرار ہے لیکن دل سے یقین نہیں ہے تو یہ ایمان نہیں، بلکہ اسے نفاق کہا جا سکتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے منافقین زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اقرار کرتے تھے، بلکہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، لیکن ان کے دل نور یقین سے خالی تھے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ٹھکانہ جہنم قرار پایا، بلکہ جہنم کا بھی سب سے نچلا حصہ۔ اذرو الفاظ قرآنی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ النساء آیت نمبر 145۔ یقینا منافق تو آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس طرح کوئی شخص دل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین رکھتا ہو لیکن زبان سے اس کا اقرار نہ کرے تو قانون شریعت کی روح سے ایسا شخص کافر قرار پائے گا۔ دنیا میں وہی شخص مسلم قرار پائے گا جو زبان سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کرے، اور آخرت میں وہی شخص مومن قرار پائے گا جو اقراروں باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب کی دولت سے بھی مالا مال ہو۔ جو دل والے یقین کے ساتھ یہ ایمان رکھتا ہو کہ بے شک حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان پر اللہ کی آخری کتاب نازل ہوئی ہے جو ابد الآباد تک محفوظ رہے گی، غرضے کے اقراروں باللسان اور تصدیقوں بالقلب لازم و ملزوم ہیں، اور ایمان کی تکمیل ان دونوں کے ارتباط و اشتراک سے ہوگی، یعنی دونوں چیزوں کو باہم مل جانے سے ہوگی۔ نمبر دو، توقیر و تعظیم۔ ایمان کے دونوں درجوں کو لازم و ملزوم سمجھنے سے یہ بات خود بخود منطقی طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ ایمان جب یقین قلبی کے درجے تک پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر انسان کے عمل میں کچھ اثرات لازماً پیدا ہونے چاہیے۔ اس ایمان کا پہلا لازمی نتیجہ تو وہ ہے جو اسی آیت کے ایمان کے ذکر کے بعد عزروہ کے لفظ میں آیا ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، یعنی پس وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی توقیر و تعظیم کی، گویا ایمان کا پہلا تقاضا توقیر و تعظیم ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یقین حاصل ہو گیا کہ آپ ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے آقا، ہمارے پروردگار کے فرستادہ ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کے رسول ہیں جنہیں اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے، جو تعلیم بھی دی ہے، جو احکام دیے ہیں، جو خبریں دی ہیں، جو اوامر اور نواہی بتائے ہیں، حلال و حرام کی جو قیود عائد فرمائی ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی انہوں نے اپنے جی سے پیش نہیں کی، بلکہ ہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش فرمائی ہے۔ جیسا کہ سورۃ النجم میں ارشاد ہوا، وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، یہ صرف وہی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ تو دل میں آپ کی توقیر و تعظیم کا جذبہ پیدا ہونا اور عمل میں اس کا اظہار منطقی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان کا پہلا فطری اور لازمی نتیجہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم اور آپ کا ادب و احترام ہے۔ سورۃ الحجرات میں اس ادب و احترام اور توقیر و تعظیم کی شرح بیان ہوئی ہے جو مسلمانوں سے مطلوب ہے اور جو انہیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، مت بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور نہ ان سے گفتگو میں آواز کو اس طرح بلند کیا کرو جس طرح تم باہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے ہو، مبادہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ شعور و احساس تو اسی وقت ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ غور کیجئے کہ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور معصیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا، بلکہ مجرد سوئے ادب کی وجہ سے سارے نیک اعمال اکارت ہونے کی وعید سنائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور حکم عدولی اور آپ کی رائے کو پس پشت ڈال دینا تو بڑی دور کی بات ہے، جس کے معصیت ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ محض یہ صرف سوئے ادب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دیا جائے، تو اس پر کیسی دھمکی دی گئی ہے اور کیسی زبردست تنبیہ کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایسی بے احتیاطی برتنے کے سبب سے اب تک کے تمام کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، تمہاری سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں معلوم تک نہ ہوگا کہ تم نے اس بے ادبی اور بے احتیاطی سے کیا کچھ کھو دیا ہے اور تم کیسے عظیم نقصان اور خسارے سے دوچار ہو گئے ہو۔ اس لیے کہ تم اس مغالطے میں رہو گے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حکم عدولی تو نہیں کی اور ہم سے کسی معصیت صریحہ کا ارتکاب تو نہیں ہوا۔ سورۃ الحجرات کی اس آیہ مبارکہ سے یہ بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان بالرسالت کا پہلا لازمی نتیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور آپ کی توقیر و تعظیم ہے۔ اب اسی ایمان کے دو مضمرات، یعنی اس کے لازمی نتائج اور منہا باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مشہور احادیث کے حوالے سے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے اطاعت رسول اور دوسرا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی توقیر و تعظیم کا پہلا لازمی نتیجہ آپ کی مکمل اطاعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ مشکات المصابی، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، الفصل الثانی، و رواہ البغوی فی شرح السنہ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد جب تک ان تمام احکام شریعت، حدود و قیود اور اوامر و نواہی کو دلی آمادگی کے ساتھ تسلیم نہیں کیا جاتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے ذریعے سے پیش فرمائے ہیں، اور جب تک اپنے نفس کی خواہشات کو کچلتے ہوئے قرآن و سنت پر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تب تک ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور قرآن و سنت کے احکام پر سر تسلیم خم کرنا ایمان بے رسالت کی شرط لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ملے گا وہاں اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم بھی ساتھ ہی موجود ہوگا۔ مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوا قل اطیع اللہ والرسول، اسی طرح سورۃ التغابن آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا واطیع اللہ واطیع الرسول، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اس کا نمائندہ مان لیا تو اب تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ تمہیں ان کا ہر حکم ماننا پڑے گا اور ہر ارشاد کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب رسول کو بھیجتا ہے اس حکم کے ساتھ بھیجتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 میں فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ آیت نمبر 80، جس شخص نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دینے کے لیے ہمارے پاس خود نہیں آتا، اس نے اپنے احکام ہم تک پہنچانے کے لیے انبیاء و رسول کو واسطہ بنایا ہے، لہذا خدا کی اطاعت کا ذریعہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ من اطاعنی فقط اطاع اللہ ومن عصانی فقط عصى اللہ، اس نے میرا کہنا مانا اس نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لزوم کے لیے سورہ نساء کی یہ آیت بھی پیش نظر رہنی چاہیے، فرمایا فلا و ربی کا لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، آیت نمبر 65۔ بس نہیں، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے نزاعات اپنے ڈسپیوٹس میں آپ ہی کو حکم نہ مانیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے پوری خوش دلی کے ساتھ قبول کریں۔ یہ آیہ مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب الاطاعت ہونے کے لیے نص قطعی یعنی واضح حکم ہے۔ رسول محض مان لینے کے لیے نہیں بھیجا جاتا بلکہ وہ اس لیے مبعوث کیا جاتا ہے کہ اس کی کامل اطاعت کی جائے، اس کے تمام فیصلے تسلیم کیے جائیں، اس کے جملہ احکام کی تعمیل کی جائے اور اس کی سنت کی پیروی کی جائے اور اس کے نقش قدم کو رہنما بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مرکز عقیدت سمجھ لینا ہرگز کافی نہیں، بلکہ ایمان اور توقیر و تعظیم کے لازمی عملی نتیجے کے طور پر آپ کو مرکز اطاعت تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس اطاعت کلی کے بغیر ایمان کا اقرار ایک زبانی دعویٰ تو قرار پائے گا لیکن یہ حقیقی ایمان کے اعتبار سے اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوگا۔ محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی توقیر و تعظیم کا دوسرا لازمی نتیجہ آپ کی محبت ہے۔ صرف زبردستی، مجبوری اور مارے باندھے کی اطاعت تو کسی جابر حکمران اور جابر اقتدار کی بھی کی جا سکتی ہے بلکہ کی جاتی ہے، لیکن جب یہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلوب ہے تو پھر زبردستی کی اطاعت نہیں بلکہ وہ اطاعت مطلوب ہے جو انتہائی گہری محبت، دل کی پوری آمادگی اور پورے انبساط قلب اور شرح صدر کے ساتھ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوازم ایمان میں سے ہے۔ اس ضمن میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری کتاب الایمان۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ یعنی اگر ایک مسلمان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے تمام اعزاء و اقارب اور تمام انسانوں سے بڑھ کر جاگزی نہیں ہوتی ہوئی ہے تو وہ شخص یہ حقیقتاً مومن نہیں۔ حدیث مبارک کے الفاظ میں کوئی ابہام نہیں ہے بلکہ بڑے واضح الفاظ میں صاف صاف اور دو ٹوک انداز میں ایسے شخص کے ایمان کی نفی کر دی گئی ہے
جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر معبود نہیں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہیں آئی تو در حقیقت آپ پر صحیح معنوں میں وہ ایمان ہی حاصل نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے اور جس کی بنیاد پر اس کی عدالت میں جزا و سزا کے فیصلے صادر ہوں گے. اس ضمن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان سے سوال کیا، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ ذرا اندازہ لگائیے اس گفتگو میں کس قدر اپنائیت کا احساس ابھرتا ہے. اور معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کس قدر قلبی اور ذہنی قرب موجود تھا. سوال کا انداز خود بتا رہا ہے کہ یہ سوال اس حصے سے کیا جا سکتا ہے جس کی محبت اور شیفتگی مسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً عرض کیا، حضور آپ مجھے دنیا کے ہر انسان اور ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا اور خود اپنی جان سے بھی. اس پر حضرت عمر نے کچھ توقف کیا یعنی کچھ ٹھہرے اور پھر عرض کیا، الان، یعنی ہاں حضور، اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہیں. حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب سوچ سمجھ کر اپنا جائزہ لے کر اور اپنے دل کے اندر جھانک کر دیا. ہمارے نعت کو حضرات کی طرح نہیں کہ زمانی جمع خرچ کرنے پر ہی اکتفا ہو اور دعوائے محبت میں زمین و آسمان کی کلابیں ملا دیے جائیں، الا ماشاءاللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اب تم مقام مطلوب تک پہنچے. صحیح البخاری کتاب الایمان و النزول. یعنی اگر میں تمہیں ہر چیز، ہر انسان، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی محبوب تر ہو گیا ہوں تو اب وہ صحیح تعلق پیدا ہوا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اتباع. دل کی حقیقی محبت، طبیعت کی پوری آمادگی اور ایک گہرے قلبی لگاؤ کے ساتھ جب انسان کسی کی پیروی کرتا ہے تو وہ صرف اس حکم ہی کی پیروی نہیں کرتا جو وہ اپنی زبان سے واضح الفاظ میں دے رہا ہو، بلکہ وہ اس کی ہر ادا کی پیروی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے اور اس کے چشم ابرو کے اشاروں کا منتظر رہتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند، اس کی نشست و برخاست کا طریقہ کیا ہے، ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے، چلتے کس طرح سے ہیں، وہ لباس کون سا پہنتے ہیں، انہیں کھانے میں کیا چیز مرغوب ہے. ان چیزوں کے بارے میں خواہ کبھی کوئی حکم نہ دیا گیا ہو، لیکن جس کے دل میں کسی کی حقیقی محبت جاگنی ہو جائے وہ کسی کا بہت زیادہ فریفتہ یا عاشق ہو جائے، اس کے لیے وہ احکام جو الفاظ میں دے گئے ہوں، زبان سے ارشاد فرمائے گئے ہوں، یا وہ کام جن کی کرنے کی ترغیب و تشویق دلائی گئی ہو، ان کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو ہیں ہی واجب التامین. ایسے شخص کے لیے تو چشم ابرو کا اشارہ بھی حکم قطعی کا درجہ رکھتا ہے. محبوب کی ہر ہر ادا کی نکالی اور اس کے ہر قدم کی پیروی کو وہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں. خیابہ باغ کے درمیان سے کوئی گزرنے والا راستہ ہو، ارم جنت. اس طرز عمل کا نام اتباع ہے، جس کی بڑی تابناک مثالیں میں صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آتی ہیں. سیرت کی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بہت سے واقعات مرقوم ہیں جن سے ان کے جذبہ اتباع کا پتہ چلتا ہے. وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک خاص درخت کے نیچے سے ہوا، لیکن حضرت ابن عمر نے ہمیشہ کے لیے لازم کر لیا کہ جب کبھی ان کا اس راستے سے گزر ہوتا تو وہ اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرتے. نیچے فٹ نوٹ ہے، مسند البزار میں روایت ہے کہ آپ ایک خاص درخت کے نیچے قیلولہ فرمایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے. آپ اس درخت کی جڑوں میں پانی بھی ڈالا کرتے تھے کہ کہیں سوکھ نہ جائے، چاہے آپ کے پاس پانی کا ایک ہی برتن کیوں نہ ہو. مسند البراز، مسند عبداللہ بن عمر وغیرہ وغیرہ. مسند احمد میں روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر ایک خاص جگہ کنی کترا کر گزرا کرتے تھے. وجہ پوچھنے پر بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، لہذا میں بھی کرتا ہوں. مسند احمد اور مسند مقصرین من الصحابہ. مسند عبداللہ بن عمر حاجت کی جمع، سوری
یہ بعد میں آئے گا.
اسی طرح حجت الوداع کے سفر میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر جہاں جہاں پڑاؤ کیا، جہاں جہاں استراحت فرمائی، اور جہاں حوائج ضروریات سے فارغ ہوئے، حاجت کی جمع حوائج، اور جہاں جہاں نماز پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی اس کے بعد اپنے سفر حج و عمرہ میں انہی مقامات پر پڑاؤ، استراحت یعنی آرام، رفع حاجت اور نماز پڑھنے کا التزام کیا. حالانکہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، اور شریعت کے لحاظ سے آپ کے یہ اعمال واجب التعمیل بھی نہیں تھے، بلکہ خاص اقلیت پسند ریشنلسٹ لوگ تو شاید اس کو جنون اور خامخواہ کا فینٹزم کہیں، لیکن یہ معاملہ اس کو محبت کا معاملہ ہے، جس میں محبوب کے ہر نقش قدم کی پیروی دستور محبت شمار ہوتی ہے. اگر کوئی فنا فی حب الرسول ہو جائے تو اس کا طرز عمل اور رویہ یہی ہونا چاہیے. اسی طرح سیر صحابہ میں ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے جو کسی دور دراز علاقے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اسی ایک موقع پر دیکھا تھا، اور اتفاق سے اس وقت آپ کا گریبان کھلا تھا. آپ کو کھلے گریبان کے ساتھ دیکھ کر ان صحابی نے پھر ساری عمر چاہے سردی ہو یا گرمی اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے، اس لیے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کو اسی حال میں دیکھا تھا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ایسا کوئی حکم تو کجا کوئی ادنا درجے میں اشارہ تک نہیں کیا گیا تھا. اور شریعت کی روح سے یہ نہ فرض ہے نہ واجب، لیکن یہ محبت کے لوازم ہے. لوازم میں سے ہے کہ محبوب کے ہر نقش قدم کی پیروی اور ہر ادا کی نقالی اپنے اوپر لازم کر دی جائے. اسی طرز عمل کا نام قرآن مجید کی اصطلاح میں اتباع ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید میں جو مقام ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے مطالعے سے سامنے آتا ہے. فرمایا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا. اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا لازمی تقاضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. اس اتباع کا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ ہم اللہ کی محبت میں پختہ تر اور مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے، اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اس کی مغفرت و رحمت کے سزاوار یعنی مستحق قرار پائیں گے. جن کو یہ مرتبہ مل جائے گا کہ وہ اللہ کے محبوب قرار پائیں، ان کی خوش نصیبی اور خوش بختی کا کیا کہیں. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے سے بیشتر ہم اب تک کی گفتگو کے اہم نکات کا اعادہ کر لیں اور اس کے لب لباب کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی اولین اور اہم ترین بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. اس ایمان کا زبانی اقرار بھی ضروری ہے اور قلبی یقین بھی. پھر ایمان کا اولین تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم اور آپ کا کما حقہ ادب و احترام ہے، جیسا کہ آپ کا حق ہے. آپ پر ایمان اور آپ کی توقیر و تعظیم کے دو ناگزیر لوازم ہیں، ایک اطاعت کلی اور دوسرے محبت قلبی جو ہر دوسری چیز کی محبت پر غالب ہے. اور جب یہ دونوں جمع ہوں گی تو اس کا نام اتباع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اصلاً یہی مطلوب ہے. چنانچہ سورہ آل عمران میں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اپنے اوپر لازم کر لو، اس کے نتیجے میں جب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا تم اللہ کے چہیتے بن جاؤ گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. انتباہ فون. یہاں پر اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایمان اور توقیر و تعظیم کے ان دونوں ناگزیر لوازم میں سے اگر ایک بھی غائب ہو تو اس ادھورے طرز عمل سے آخرت میں نجات کی توقع ایک امید موہوم، ایک فرضی امید جس کے پورے ہونے کی امید نہ ہو، سے زیادہ وقت نہیں رکھتی. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مارے باندھے کی اطاعت بھی ہو رہی ہے لیکن محبت نہیں ہے، اطاعت میں دلی آمادگی نہیں ہے، جو سلیم و تسلیمہ کی کیفیت نہیں ہے، دل میں تنگی اور اپراہٹ، اوپرا پن، اجنبیت، پختاہٹ ہے، تو اس طرز عمل میں منافقین کے ساتھ ایک مشابہت اور مماثلت پیدا ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین بھی ایمان لانے کے مدعی تھے اور وہ آپ کی اطاعت بھی کرتے تھے، لیکن یہ ان کی مجبوری تھی. وہ معاشرہ آج جیسا تو نہیں تھا کہ مسلمان کہلانے والے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو درکنار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا استہزاء کریں، جنت و دوزخ اور جزا و سزا کا مذاق اڑائیں، ملائکہ اور نزول وحی کے منکر ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے التزام سے انکار کریں اور اسلام کے نظام زندگی کو آج کے دور کے لیے ناقابل عمل قرار دیں، لیکن پھر بھی مسلمان کہلائیں اور ان کا شمار مسلمانوں میں کیا جائے. اس معاشرے کا حال یہ تھا کہ جس کسی نے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرانا تھا اور خود کو مسلمان کہلانا تھا، اس کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت سے سرتابی ممکن ہی نہیں تھی. وہ اس پر مجبور تھا کہ نماز پڑھے، شاعر دین کا احترام کرے اور فرائض دین کی ادائیگی کا اہتمام کرے. لہذا منافقین یہ سارے جتن کرتے تھے، بلکہ قسمیں کھا کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صادق و مخلص ہونے کا یقین دلاتے تھے. لیکن ان کو جو متاع عزیز حاصل نہیں تھی وہ تھی یقین قلبی، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور واقعی محبت. چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون میں فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق بلا شبہ اپنے قول میں جھوٹے. یعنی ان کی یہ بات تو اپنی جگہ سچی اور صداقت پر مبنی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ یہ دل سے آپ کی رسالت کے قائل نہیں، ان کے دلوں میں آپ کی حقیقی محبت موجود نہیں، صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں، ان کا باطن کچھ اور ہے اور ظاہر کچھ اور، اس لیے یہ جھوٹے ہیں اور ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پس ثابت ہوا کہ قلبی یقین اور محبت کے بغیر اگر اطاعت ہو رہی ہو تو اس میں منافقین کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہوتی ہے. اس کے برعکس اگر یہ طرز عمل اختیار کیا جائے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماز دعوے ہیں لیکن اطاعت نہیں، فرائض کی ادائیگی نہیں، عوامر و نواہی کی پرواہ نہیں، احکام شریعت کا سرے سے کوئی لحاظ نہیں، تو یہ طرز عمل سراسر معصیت اور فسق و فجور پر مبنی. محبت کا یہ خالی خولی دعویٰ اللہ کے ہاں سرے سے قبول نہیں ہوگا. ایسا دعویٰ تو اس دنیا میں بھی قبول نہیں ہو سکتا، بلکہ محمل قرار پاتا ہے کہ ایک طرف محبت کا دعویٰ ہو اور دوسری طرف اطاعت اور رضا جوئی کا سرے سے کوئی اہتمام نہ ہو. کسی بیٹے کو والد کی محبت کا دعویٰ ہو لیکن وہ ان کا کہنا نہ مانتا ہو، بلکہ ہر عمل والد کی مرضی کے خلاف انجام دیتا ہو، تو معقول بات یہ ہے کہ بیٹے کے اس دعویٰ محبت کو دنیا میں کہیں تسلیم نہیں کیا جائے گا. اسی طرح عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند بانگ دعوی، بڑی وجد آفرین نعتیں اور بڑے لمبے چوڑے سلام، پورے جوش و خروش و شان و شوکت سے نکالے ہوئے جلوس، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ منعقد کی ہوئی میلاد کی محفلیں اور مجالس سیرت، اگر جذبہ اطاعت سے خالی اور پیروی سنت کے جذبہ سے آری ہیں تو یہ سب کچھ سراپا ڈھونک ہے، فریب نفس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پرے کہا کے برابر بھی وقت نہیں، بلکہ یہ سب قابل مواخذہ ہے. نمبر 3، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آیت زیر مطالعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد ونصروہ کے الفاظ میں بیان ہوئی، یعنی جن لوگوں نے آپ کی مدد و حمایت کی. اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بات طے کرنی چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت اور ان کی مدد کس کام میں اور کس مقصد کے لیے مطلوب ہے. نبوت و رسالت ایک فریضہ منصبی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء و رسول کو تفویض کیا جاتا ہے، یعنی بھٹکے ہوؤں کو سیدھی راہ دکھانا، نیند کے ماتوں کو جگانا، نیند سے مغلوب لوگ یعنی مرادیں غافل لوگوں کو جگانا،
انسان کو شرک کے اندھیاروں میں سے نکال کر توحید کے روشن صراط مستقیم پر لا کھڑا کرنا، اسے اعمال صالحہ اور مکارم اخلاق کا خوگر بنانا، انسان پر سے انسان کی خدائی کو ختم کرنا، معاشرے میں سے ہر قسم کے جور و استبداد یعنی ظلم اور زیادتی اور استحصال کا خاتمہ کرنا، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے کا خاتمہ کرنا، اور انسان کو یہ یقین دلانا کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جس روز انسان کو اپنے مالک و آقا اور خالق کے سامنے محاسبے کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ از روح الفاظ قرآنی یوم یقوم الناس لرب العالمین تو ابن تفیفین اور یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ سورہ انفطار، یعنی جس روز لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جس روز کوئی کسی کا بھلا نہ کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، اور جس دن تکمینی حاکمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تشریحی حکومت بھی اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ تکمینی کے معنی ہے عدم ماض سے کسی چیز کو وجود میں لانا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تکمینی حکومت سے مراد ایسی حکومت و اقتدار ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور تمام جاندار و بے جان، فرمانبردار نافرمان اس کی پابندی پر مجبور ہیں، مثلاً رات اور دن کی گردش وغیرہ، موسمی اور جسمانی کیفیات وغیرہ۔ تشریح کا لفظی مطلب ہے قانون و ضابطہ طے کرنا، اس مادے سے لفظ شریعت یعنی خدائی قانون ہے۔ شریعت تشریح حکومت سے مراد وہ امور ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ضابطے بنانے کے بعد انسان سے تقاضا کیا ہے کہ ان ضابطوں کی پابندی کرے، لیکن اس میدان میں انسان مجبور بحث نہیں بلکہ آزادانہ مرضی سے جو چاہے تو نافرمانی کرے، چاہے تو فرمانبرداری، یعنی انسان کو محدود اختیار دیا گیا ہے، لیکن قیامت والے دن انسانوں سے یہ اختیار بھی چھین لیا جائے گا۔ جس دن تکوینی حاکمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ تشریح حکومت بھی اپنے ہاتھ میں لے لے گا، جس روز انسان کی اس دنیا کی کمائی اور صحیح جوہد کا نتیجہ اس کے سامنے ہوگا، برے اعمال اور طغیانی اور سرکشی کی پیدائش میں اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کے خوف کے پیش نظر اپنے نفس کے بے لگام گھوڑے کو قابو میں رکھا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ادرو الفاظ قرآنی جو مجھے تذکر الانسان و ماسا و برزت الجحیم لمن جرا فاما من طغا و آخر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی الماوا و من خاف مقام ربی و نہ النفس عن الہوا فإن الجنت هی الماوا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرائے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تبلیغ کا بارے گراں، دعوت و تبلیغ کا کٹن کام شرک کے اندھیروں کو دور کر کے نور توحید پھیلانے کی یہ بھاری ذمہ داری، بدمستوں اور بدہوشوں کی اصلاح کا یہ کام، طاغوت سے پنجہ آزمائی اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی سربلندی اور اقامت دین کے جان جوکھوں کے یہ مراحل طے کرنا، یہ تھا وہ بارے گراں جو نبوت و رسالت کے سے سرفراز ہونے کے نتیجے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آیا تھا۔ اس بارے گراں کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے آغاز ہی میں دے دی گئی تھی، چنانچہ سورہ مزمل میں فرما دیا گیا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے، ایک بھاری بوجھ ڈالیں گے، اور یہ بھاری فرمان اور بھاری بوجھ چند ہی دنوں بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں پر رکھ دیا گیا۔ چنانچہ سورہ مدثر میں حکم آیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو، نیند کے ماتوں کو جھنجھوڑو، ان کو ہوشیار کرو، ان کو باطل عقائد اور غلط اعمال کے انجام بد سے ڈراؤ اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو۔ سورہ مدثر کی تیسری آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر رب کا حکم دیا گیا، جس کے معنی صرف اللہ اکبر کہہ دینا اور اللہ کی بڑائی بیان کر دینا ہی نہیں بلکہ فی الواقع وہ نظام قائم اور برپا کر دینا ہے جس میں تشریح حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ ہی کو حاکم اعلیٰ اور مقتدر مطلق ایبسولیوٹلی سوورن تسلیم کیا جائے، اسی کا حکم حرف آخر ہو، اسی کی مرضی تمام مرضیوں پر حاوی ہو جائے، اور سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کے بقول جس طرح اس کی مرضی آسمانوں پر پوری ہوتی ہے اسی طرح زمین پر بھی پوری ہو، اسی کا جھنڈا تمام جھنڈوں سے بلند ہو جائے اور اسی کی بات سب باتوں پر غالب ہو جائے۔ بفہوائے الفاظ قرآنی
بکلمت اللہ ہی الولیا، سورۃ توبہ آیت نمبر 40۔ اور بات تو اللہ ہی کی غالب و بلند ہے، کبریائی تو واقعتاً وہ کبریائی ہے جو عملاً قائم ہو، محض کتابوں میں لکھی ہوئی کبریائی تو کوئی کبریائی نہیں ہے، اور محض زبان سے کہہ دینے سے تو کسی کی بڑائی اور کبریائی قائم نہیں ہوتی، بلکہ بڑائی اور کبریائی تو دراصل وہی ہے جس کو بالفعل بڑائی اور کبریائی تسلیم کیا گیا ہو۔ چنانچہ تکبیر رب کا حقیقی مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے آئین، اس کی ہدایات اور اس کے عوامر و نواحی کی تعمیر کی جا رہی ہو، اس کا عطا کردہ آئین اور اس کے نازل کردہ قوانین عملاً نافذ ہوں، اور اس طرح اسے حقیقی طور پر مقتدر تسلیم کیا گیا۔
دعوت و تبلیغ کی غایت اولی۔ مدنی دور میں اس بات کو مزید واضح کر دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، لہذا دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ اظہار دین حق، یعنی دین حق کا غلبہ و نفاذ اور غلبہ دین متین بھی نہ صرف آپ کے فرائض منصبی، آپ کے فرائض رسالت میں شامل ہے، بلکہ آپ کی بعثت کی غایت اولی ہے، کیونکہ تا قیام قیامت کوئی اور رسول یا نبی آنے والا نہیں، لہذا بنی نوع انسان پر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی آخری کتاب اور مکمل ہدایت نامے قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، وہاں یہ بھی ضروری قرار دیا کہ دین حق بتمام و کمال قائم بھی ہو، کہ انسان کے لیے کوئی عذر پیش کرنے کا موقع نہ رہے۔ یہ مضمون مدنی دور کی تین صورتوں، سورۃ توبہ آیت نمبر 33، سورۃ الفتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9 میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن مجید اور دین حق یعنی اسلام دے کر، تاکہ وہ اس ہدایت اور دین حق کو پورے کے پورے دین نظام حیات پر غالب کر دے۔ تو یہ تھا وہ بھاری بوجھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر رکھا گیا تھا، اور ظہور نبوت کے وقت صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پورے عالم انسانی میں اس دعوت کے علمبردار کی حیثیت سے بالکل یکا و تنہا تھے۔ دنیا کے بتکدے میں توحید کا غلغلہ بلند کرنا، تکبیر رب کا نعرہ لگانا، اللہ کی کبریائی کو عملاً نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا، اظہار و غلبہ دین کے لیے کشمکش کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا داعی بن کر کھڑا ہونا، اعمال صالحہ اور مکارم اخلاق کی دعوت کا علم بلند کرنا، اور ظلم و تعدی، جور و ستم اور استبداد و استحصال کے خلاف سینہ سپر ہونا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ اسی لیے اسے قول ثقیل سے تعبیر کیا گیا، تکبیر رب کی خاطر کھڑے ہونے کا مطلب پورے معاشرے سے اعلان جنگ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ قم فانذر وربک فکبر، سورۃ مدثر آیت نمبر 2 اور 3، یعنی کھڑے ہو جاؤ، پس بنی نوع انسان کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ آپ نے فرمایا، آپ سے فرمایا گیا کہ آپ اس فریضہ رسالت کی ادائیگی فرماتے رہیں، اور ولو کرہ المشرکون اور ولو کرہ الکافرون کے مصداق، چاہے مشرکوں اور کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے، وہ لوگ جن کے مفادات پر ضرب پڑ رہی ہو وہ کتنا ہی راستہ روکیں اور مزاحمت کریں، وہ لوگ جن کی جھوٹی مذہبی قیادتیں خطرے میں پڑ گئی ہوں، وہ چاہے کتنی مخالفتیں کریں، کتنی ہی صعوبتیں پہنچائیں، ظلم و تشدد کا کتنا ہی بھیانک مظاہرہ کریں، اور جور و تعدی کے کتنے ہی پہاڑ توڑیں، ان تمام مخالفتوں، مظالم اور استبداد کے علیرغم، ان تمام موانع کے باوجود اور ان تمام شدائد و مصائب کے باوصف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور عالم، محبوب خدا، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی میں شامل تھا کہ تکبیر رب کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے طاغوتی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کریں، باطل قوتوں سے نبرد آزما ہوں، اور اس راستے میں ہر نوع کے شدائد اور مصائب اور ہر طرح کے طنز و استضاء اور تان و تشنیع کے وار برداشت کریں۔ یہ وہ بھاری بوجھ اور بھاری ذمہ داری تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر ڈالی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی اہم ترین ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کے ادراک سے، کے ادراک یعنی اس کا فہم، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم خود بخود واضح ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس کا دل اس بات سے کی تصدیق کرے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ فریضہ رسالت و نبوت کی ادائیگی میں آپ کا رفیق و ناصر بنیں۔ اب اسے تکبیر رب کی کٹھن مہم میں، اقامت دین اور غلبہ دین کی جانگ اصل جدوجہد میں، دعوت و تبلیغ کے راہ خاردار میں، حق و باطل کے مارکہ کارزار میں، اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے میدان جنگ میں، میدان جنگ و جدال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو اور آپ کا حامی و مددگار بننا ہوگا۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرے وہاں وہ اپنا خون بہانے کو اپنے لیے باعث فخر و سعادت سمجھے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے اور اس بازی میں نقد جان کی نظر گزارنے میں فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی کا یقین ہو، اس کا جینا اور مرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ہو، اس کا مال و منال یعنی جائیداد اور اس کی صلاحیتیں اور توانائیاں اس دین حق کے غلبے کے لیے وقف ہوں جو خالق کائنات اور رب العالمین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مبعوث فرمایا گیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا نصب العین اور مقصد حیات انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آیت نمبر 162 سورۃ الانعام، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا نصب العین انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین نہ ہو تو ان کا ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کا دعویٰ غیر معتبر ہے اور مغالطے اور فریب نفسی پر مبنی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد نصرت رسول ہے۔ لفظ نصرت سے کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی انسان کی مدد کی کیا حاجت؟ نبی کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ خود ان کا مولا اور ناصر ہوتا ہے، پھر اللہ کے فرشتے نبی کے پشت پناہ ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح القدس کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کی مدد و حمایت کی کیا ضرورت؟ بس ایک نقطہ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس عالم اسباب میں دین حق کے غلبے کی جد و جہد انسانوں ہی کو کرنی ہے جن کو زمین میں اللہ کے خلیفہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء و رسل کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرماتا ہے۔ قبول حق کی استعداد فطرت انسانی میں پہلے سے ودیت شدہ ہوتی ہے، پھر آفاق و انفس میں اللہ تعالیٰ کی آیات انبیاء و رسل کی دعوت کے قبول کرنے میں مددگار ہوتی ہیں، ان کی صداقت کے ثبوت کے لیے ان پر آسمانی کتابوں کا نزول بھی ہوتا ہے جو واضح اور روشن آیات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو حسی معجزات سے بھی سرفراز فرماتا ہے، لیکن حق کو قبول یا رد کرنے کے فیصلے کے لیے وہ انسان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ ازرو الفاظ قرآن انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، یعنی ہم نے انسان کو سیدھی راہ سجا دی ہے، اب وہ حق کو تسلیم کرے یا ناشکری کرے۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 3۔ بہرحال اقامت دین، شہادت حق اور دعوت و تبلیغ کی جد و جہد انسانوں ہی کو کرنی ہوتی ہے۔ نبی اس دعوت و تبلیغ کا داعی اول ہوتا ہے اور وہی سب سے پہلے دنیا کے سامنے شاہد بن کر کھڑا ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آیت نمبر 45 اور 46 سورۃ الاحزاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ امتحان اور آزمائش، پھر جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت قبول کریں اور اس پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ عز و جل اس عالم اسباب نے ان کو جانچتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ چنانچہ اس عالم علت و معلول، کوئی فعل یا سبب اور اس کا رد عمل یا نتیجہ، اور عالم اسباب میں اگر دین پھیلے گا تو اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر یقین رکھنے والے مومنین صادقین کی جان فشانیوں اور سرفروشیوں، ان کے اثار و قربانی اور ان کی جد و جہد سے پھیلے گا۔ دنیا میں تشریعی طور پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی اگر فی الواقع قائم ہوگی تو انہی کی کشاکش محنت اور جہاد و قتال سے قائم ہوگی۔ وہ خاک و خون میں لوٹیں گے اور وہ رائے حق میں جان کا نذرانہ گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے اللہ کا دین غالب ہوگا۔ یہی سنت اللہ ہے اور اللہ کو ایسے ہی جمع مردوں سے محبت ہے۔ وفا بائے الفاظ قرآنی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کانہم بنیان مرصوص، سورۃ صف آیت نمبر 4۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفے باندھ کر جنگ کرتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہو۔ اور انہیں سرفروشوں کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، بنا کردند خوش رسم و خاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔ انہوں نے خاک و خون میں لتھڑنے کی اچھی رسم کی بنیاد رکھی، ان پاک تینت عاشقوں پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اسی جدوجہد اور کشمکش میں مومنین صادقین کی آزمائش ہے، اسی سے معلوم ہوگا کہ کون واقعتاً ایمان رکھتا ہے اور کون ایمان کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ اس جہاد و قتال کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل میں سر دھڑ کی بازی لگانے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ نصرت رسول ہی وہ کسوٹی ہے جس پر عالم رنگ و بو میں سچے اور کھوٹے پرکھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں فرمایا، ولا یعلمن اللہ الذین آمنوا ولا یعلمن المنافقین، اور اللہ تعالیٰ لازماً ظاہر کر دے گا ان کو بھی جو واقعتاً ایمان لائے ہیں، اور ظاہر کر دے گا ان کو بھی جو منافق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا کہ کون حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بنے پھرتے ہیں۔ جو حقیقت واقعی کے لحاظ سے منافق ہیں، اس دنیا میں ایمان اور نفاق کا فیصلہ انہی آزمائشوں، انہی سرفروشیوں اور انہی جانفشانیوں سے ہوتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو اٹھایا یا نہیں اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنایا یا نہیں بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کی تکمیل میں اپنا جان و مال کھپایا یا نہیں کھپایا، دعوت اللہ کے مراحل میں صبر و استقامت دکھائی یا نہیں دکھائی۔ اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ ناقابل قبول ٹھہرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی مسترد کر دیا جائے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ بھی غیر معتبر اور محض ریا اور دکھاوا قرار پائے گا۔ دروں بینی کی ضرورت۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ذرا چشم تصور میں غزوہ احد کا نقشہ لائیے کہ محبوب خدا سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانصار صحابہ کی معیت میں مشرقین کے سامنے سینہ سپر ہیں، آپ اور آپ کے صحابہ اس مارکہ کارزار میں جان کی بازی لگا رہے ہیں، اس کشمکش میں رحمت العالمین زخمی ہو گئے ہیں، خود کی کڑیاں سر مبارک میں گھس گئی ہیں، رخسار مبارک بھی مجروح ہو گیا ہے، دنان دندان مبارک بھی شہید ہو چکے ہیں، آپ کا مقدس خون راہ حق میں بہ رہا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ عین اس وقت کوئی مدعی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اپنے گھر میں بیٹھا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ رہا ہو، آپ کی شان میں نعتیں پڑھے جا رہا ہو، تو یہ کتنی مزہ کا خیز بات ہوگی۔ اس طرز عمل کا ایمان بالرسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نسبت و تعلق؟ تو یہ طرز عمل کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کارزار احد میں جہاں پر ہر چہار طرف موت کا رقص ہو رہا ہے، اپنے جانصاروں کے ساتھ اپنے خون سے ایک نئی تاریخ رقم فرما رہے ہوں، اور اللہ کے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے سر درد کی بازی لگا رہے ہوں، اور کوئی عاشق رسول کہیں کسی گوشے میں بیٹھا درود و سلام پڑھ رہا ہو، جس قدر مزہ کا خیز اس وقت ہوتا اسی قدر مزہ کا خیز آج بھی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مردہ نہیں ہوا، زندہ و تابندہ ہے۔ محمد رسول اللہ کی رسالت تا قیام قیامت ہے، اور آپ کے بعد یہ فریضہ رسالت امت مسلمہ کو بحیثیت امت ادا کرنا ہے۔ بنی نوع انسان آج بھی ہدایت ربانی کی محتاج ہے، دنیا آج بھی طاغوتی شکنجے میں گرفتار ہے، آج بھی ہر اس شخص پر جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ نبی کے بنی نوع انسان تک حق کا پیغام پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اہل عرب کے لیے نہ تھی بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے تھی، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی مخصوص زمانے اور ایک خاص وقت کے لیے تھی بلکہ قیام قیامت تک ہر زمانے کے لیے تھی۔ توحید کی دعوت دینا، شرک کا ابطال کرنا اور اللہ کے دین کو عملاً غالب اور قائم کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا۔ اذروی الفاظ قرآنی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی، سورۃ توبہ آیت نمبر 33، سورۃ فتح آیت نمبر 28، سورۃ صف آیت نمبر 9۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس آیت کی کامل شان کا ظہور ابھی باقی ہے، اس کا ظہور اس وقت تک نہ ہوگا جب تک اس پورے قرآن عرضی پر اسی طرح اللہ کے دین کا جھنڈا نہیں لہراتا اور ادیان باطلہ کے جھنڈے سرنگوں نہیں ہو جاتے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت شاقہ کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں لہرایا تھا اور وہاں پہلے سے قائم تاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ چنانچہ جب تک یہ کام انجام تک نہ پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد رسالت و بعثت ابھی شروع ہونے کا یہ تکمیل ہے، اور اسی کی تکمیل کی ذمہ داری امت مسلمہ پر ہے۔ بقول علامہ اقبال، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بس اب اس مدعی ایمان، اس عاشق رسول اور اس محب رسول کو خوب اچھی طرح اپنے دل میں جھانک کر اپنا جائزہ لینا چاہیے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت اور آپ کے مشن سے سرے سے کوئی دلچسپی نہ ہو، اور اسے خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کے ان دعاوی یعنی داموں میں کتنی صداقت ہے۔ آج عملاً یہ صورتحال رونما ہو چکی ہے کہ بقول حالی، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ اشارہ ہے صحیح مسلم کی روایت جو کتاب الایمان میں آئی ہے کہ بدا الاسلام و غریباً وسیعود و کما، اسلام کی ابتدا ہوئی حالت اجنبیت میں اور عنقریب یہ دوبارہ غریب ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کے بارے میں فہمائش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کے بارے میں فہمائشیں، یہ فہمائش کی جمع ہے یعنی ہدایات، یہی وہ صورتحال ہے جس کی عام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا فطوبا للغرباء، اسلام کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی تھی اور یہ اسی حالت کو پھر لوٹ جائے گا، تو بشارت ہے غرباء کے لیے۔ اردو میں عام طور پر غریب کے لفظ کے معنی مفلس اور نادار کے ہوتے ہیں، لیکن عربی میں یہ لفظ اجنبی کے معنی میں آتا ہے۔ چنانچہ حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ اسلام کا آغاز اجنبیت سے ہوا، جیسے ایک اجنبی مسافر اپنے اہل و عیال اور اپنے وطن سے دور رہ کر تنہائی میں زندگی بسر کرتا ہے، اسی طرح اسلام بھی ابتدا میں اجنبی اور تنہا تھا، یعنی مسلمان بہت کم تھے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ پھر غریب یعنی اجنبی ہو جائے گا، کفار ملحدین اور مبتدئین، مبتدی کی جمع یعنی بدعت کرنے والے کی کثرت ہوگی، اگرچہ نام کے مسلمان کثیر و تعداد ہوں گے، لیکن سچے موحد دیندار اور متقی افراد کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ان قلیل غرباء کے لیے بہشت کی بشارت اور مبارک بات ہے۔ مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اناس صالحون فی اناس فی اناس سوء کثیر من یأسیہم اکثر ممن یطیعہم، برے لوگوں کی کثیر تعداد میں وہ نیک لوگ غرباء ہیں کہ جن کی بات ماننے والے کم ہوں اور نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوں۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ لا یبقی من الاسلام الا اسمہ ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا اور قرآن میں سے اس کے حروف کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ روئے زمین پر اسلام کہیں فی الواقع قائم نظر نہیں آئے گا، انسانوں کے کردار اور ان کی شخصیتوں میں اسلام کو فی الواقع کارفرما دیکھنے کے لیے نگاہیں ترسیں گی۔ قرآن ایک مقدس کتاب کی حیثیت سے ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا اور اس نور ہدایت سے رہنمائی کی طلب مفقود ہو جائے گی۔ اس کی تلاوت صرف رسمن اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ حصول ثواب یا ایصال ثواب کے لیے باقی رہ جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صورتحال عملاً پیدا ہو چکی ہے جس کی خبر ان حادثہ مبارکہ میں دی گئی ہے۔ اس صورتحال میں ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کر فیصلہ کرے کہ اگر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اگر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخلصانہ تعلق ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا رشتہ صحیح بنیادوں پر قائم ہے، تو کیا اس کا مقصود حیات اور نصب العین بھی وہی ہے یا نہیں جو محمد رسول اللہ کا مقصد بعثت ہے، یعنی اعلاء کلمۃ اللہ، اظہار دین حق، علی الدین کلہ اور تکبیر رب۔ اگر ہم میں سے کسی کے مقاصد زندگی میں اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی صحیح جوہد کرنے اور نور توحید سے پورے قرآن عرضی کو منور کرنے کا عزم شامل نہیں، اور اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل میں آپ کا دست و بازو اور آپ کا ساتھی نہیں بن رہا، تو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق درست نہیں، جس کی اسے فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی تیسری بنیاد جو وہ نصروہ کی تشریح میں سامنے آتی ہے۔ اتباع کا تقاضا. نصرت رسول کی مزید وضاحت اتباع رسول کے حوالے سے بھی ہوتی ہے. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، اتباع کے معنی ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا اور آپ کے ہر عمل کی پیروی کرنا. اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو عمل تواتر کے ساتھ ہوا ہے، اہم اور مسلسل ہوا ہے، جو پورے 23 برس تک شب و روز ہوا ہے، جس میں ایک لمحے اور ایک گھڑی کا وقفہ نہیں، وہ عمل کیا ہے؟ نماز کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کب فرض ہوئی، رکعتوں کا تعین کب ہوا، کب دو تھی کب چار ہوئی، روزوں کی فرضیت کب ہوئی، زکوٰۃ کا نظام کب قائم ہوا اور مقدار نصاب کب متعین ہوئی، شراب و قمار کب حرام ہوئے، شراب و جوا، سود کی حرمت کا حکم کب نازل ہوا، ان سب کے لیے احادیث اور سیرت سے اوقات اور زمانے کا تعین کیا جا سکتا ہے، جس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات متفق علیہ ہے جس میں کسی اختلاف اور قیل و قال کی گنجائش نہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول یوم بعث سے لے کر اس حیات دنیاوی کے آخری سانس تک جو عمل پہم مسلسل متواتر اور شب و روز کیا ہے، جلوت اور خلوت میں کیا ہے، وہ عمل دعوت و تبلیغ کا عمل ہے، وہ تکبیر رب کی صحیح و جہد ہے، وہ الہ کلمۃ اللہ کے لیے جہاد ہے اور دین حق سے بلند کرنے کی تگدا ہے، وہ غلبہ و اقامت دین کے لیے مجاہدہ اور تصادم ہے. اس صحیح و جہد اور مجاہدہ و جہاد کی شکلیں بدلی ہیں، صورتوں میں تبدیلی آئی ہے، بتدریج مختلف مراحل آئے ہیں. کہیں مکی دور میں یہ جدوجہد دعوت و تبلیغ اور شدائد و مصائب کے برداشت کرنے کے درجے میں تھی، جس میں آپ کو طائف کی گلی کوچوں میں پتھر بھی کھانے پڑے. کہیں وہ مدنی دور میں باطل کے ساتھ مسلح تصادم کے نتیجے میں بدر و احد اور احزاب و تبوک کے مارکوں کی صورت میں حویدہ تھی. کہیں قبائل عرب اور قرب و جوار کے سلاطین کو وفود و خطوط کے ذریعے دعوت دینے کے مراحل میں تھی، اور کہیں صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور غزوہ حنین کی صورت میں جاری و ساری تھی. لیکن آپ کا جو عمل 23 سال کے عرصے میں پر پھیلا ہوا ہے، ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر آن انجام دیا جا رہا ہے، وہ ہے عمل دعوت و تبلیغ. اب جو شخص بھی متبع رسول ہونے کا دعویٰ مدعی ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ سنت رسول کا التزام ضروری ہے، اسے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی زندگی میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی، سب سے زیادہ متواتر، متفق علیہ اور ثابت شدہ سنت کس حال میں ہے، اس کے اندر دعوت و تبلیغ کی کتنی تڑپ اور کتنی لگن ہے، اور وہ اس کام میں کتنا وقت خرچ کر رہا ہے اور کتنا مال لگا رہا ہے. نصرت رسول کے حوالے سے قرآن مجید کا ایک اہم مقام سورۃ الصف کی آخری آیت ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول نقل ہوا ہے. حضرت علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے دریافت کیا، من انصاری اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے. تکبیر رب، دعوت توحید، تبلیغ دین اور نور ہدایت سے دنیا کو منور کرنے کا جو کام میرے سپرد ہوا ہے، اس کی جدوجہد میں اب کون ہے جو میرا مددگار بنے، کون ہے جو اس راہ میں میرا دست و بازو بنے. آن حضرت علیہ السلام کے حواریوں کے جواب کو قرآن مجید یوں نقل فرماتا ہے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. یعنی حضرت مسیح کے سوال اور حواریوں کے جواب میں جواب کے الفاظ توجہ طلب ہیں. حضرت مسیح نے دریافت کیا تھا من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے. جواب دیا گیا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. غور کیجئے، حواریوں کے جواب میں نصرت کی نسبت بدل گئی. اس نسبت کی تبدیلی میں حکمت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اللہ ہی کی نصرت ہے، اور فضیلہ رسالت کی ادائیگی میں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی، مددگار اور دست و بازو بنتا ہے، اس راہ میں جان فشانی اور سرفروشی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اپنا جان و مال کھپاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی نصرت بھی کر رہا ہے اور اللہ کی نصرت میں بھی لگا ہوا ہے. چنانچہ غلبہ اور اقامت دین کی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول دونوں کی نصرت سے تعبیر فرماتا ہے. اتباع قرآن مجید. اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی چوتھی بنیاد کا ذکر ہے، اور وہ ہے نور ہدایت، یعنی قرآن مجید کو حرز جان. حرز جان کا مطلب ہے جان کی پناہ. محاورتاً ورد وظیفہ، مراد جس سے مستقل پابندی سے پڑھا جائے،
اسے اپنا رہنما قرار دینا اور اس کا اتباع کرنا. فرمایا وتبع النور الذی انزل معه، اور اتباع کیا اس نور کا جو ان کے ساتھ یا ان پر نازل کیا گیا. یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے، یہ وہ نور ہدایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کا اتباع لازم ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو تین اصطلاحات پہلے بیان ہو چکی، یعنی آمنو بہ و عزروہ و نصروہ، تو وہ انتہائی جامع تھی. اب اس چوتھی بات کا اضافہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے؟ وتبع النور الذی انزل معه، یہ اس لیے ضروری تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، ایک معین مدت تک کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے قدسی کی معیت و صحبت حاصل رہنی تھی. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابد الآباد تک کے لیے جس چیز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور قائم مقام بننا تھا، وہ یہی قرآن مجید ہے، جو فرقان حمید بھی ہے اور کتاب مبین بھی. یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، گویا آپ کے ساتھ اترا، اور یہ وہ نور ہے جو دائم و قائم ہے. بقول اقبال، مثل حق پنہا ہو ہم پیداستی، زندہ و پائندہ و گویاستی. ترجمہ، یہ حق باری تعالیٰ کی طرف کی طرح چھپا ہوا بھی ہے اور ظاہر بھی، یہ زندہ بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی اور بولنے والا بھی. چنانچہ حجت الوداع کے خطبہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات فرمائی تھی وہ اس قرآن مجید کے بارے میں تھی. مسلم شریف کی روایت میں خطبہ حجت الوداع کے اختتامی اور آخری الفاظ یہ ہیں، وقد ترکت فیکم ما لن تدلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب اللہ، اور میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کا سرشتہ اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ چیز ہے کتاب اللہ. سرشتہ بھی لکھا جاتا ہے، سرا، دستور، طریقہ وغیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بارے میں گفتگو سے قبل مناسب ہوگا کہ ہم اس میں ارشاد گرامی کا موقع اور محل اچھی طرح سمجھ لیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ آپ کشمکش حیات کی آخری منزلیں طے فرما رہے ہیں. اس احساس کا اظہار پورے خطبے میں موجود ہے، بلکہ خطبے کے آخر کے آغاز ہی میں آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایو الناس انی واللہ لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی حاذا بمکانی حاذا فرحم اللہ من سمع مقالتی مقالت الیوم فوا آہا. لوگو، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، شاید آج کے بعد میں تم سے اس مقام پر دوبارہ نہ مل سکوں، بس اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے آج میری باتوں کو سنا اور ان کو یاد رکھا. چنانچہ اس خطبے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا انداز وصیت کا سا ہے، یعنی امت کو ان امور کی تاکید و تلقین جن کی دین و شریعت میں اساسی حیثیت ہے. خطبے کے آخری حصے میں آپ نے یہ بات تاکید ارشاد فرمائی کہ میرے بعد قرآن کو تھامنا، اسے حرز جان بنانا، اس کے دامن سے وابستہ رہنا، اور ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر جا رہا ہوں. تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے میں اپنے پیچھے اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کا نازل کردہ وہ نور چھوڑے جا رہا ہوں جو تمہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے صراط مستقیم کی طرف لے جائے گا. اگر تم اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حبل اللہ، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روح سے قرآن مجید ہی وہ حبل اللہ ہے جس کے ساتھ چمٹ جانے اور وابستہ رہ جانے والے کا سورہ آل عمران میں حکم آیا ہے. اس سلسلے کا پہلا حکم سورہ حج میں وارد ہوا ہے، جس کی آخری آیت میں فرمایا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ سے کیسے چمٹیں، اس کے دامن سے کیسے وابستہ ہوں. سورہ آل عمران میں اس کو مزید کھولا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ. اس وضاحت کے باوجود یہ سوال باقی رہا کہ پھر حبل اللہ سے کیا مراد ہے، کسے تھاما جائے، کس سے جڑیں، اس کی شرح و توضیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور وہی غیر مطلوب یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یعنی احادیث نبویہ کے ذریعے امت کو مطلع فرما دیا کہ اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید ہی در حقیقت اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جس سے اعتصام کا، جس کے ساتھ چمٹ جانے کا اور جڑ جانے کا اور جس کو تھام لینے کا حکم سورہ آل عمران میں دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک نہایت جامع حدیث میں جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور جس میں قرآن مجید کی عظمت و شوکت، اس کے مرتبہ مقام اور اس کی اہمیت کا بیان مفصل انداز میں ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، ہوا حبل اللہ المتین، یعنی یہی قرآن مجید اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اس طویل حدیث میں قرآن حکیم کی شان میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی لائق توجہ ہیں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس سے علماء کبھی سحری محسوس نہیں کریں گے، نہ کثرت اور تکرار تلاوت سے اس کتاب پر کبھی باسی پن طاری ہوگا اور نہ ہی اس کے عجائبات کبھی ختم ہوں گے، یعنی اس کے علوم و معارف کا خزانہ کبھی ختم نہ ہوگا اور اس کان سے حکمت و معارف کے نئے نئے موتی اور جواہرات برآمد ہوتے رہیں گے۔ ہماری حالت زار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے تو تابت گمراہ نہیں ہوگے، لیکن بدقسمتی سے اسی حبل اللہ سے ہم اپنا تعلق توڑتے چلے گئے۔ جب حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے ساتھ پورے توبہ وابستہ ہو جانے کا نتیجہ گمراہی سے حفاظت قرار پایا تو ظاہر ہے کہ اس کو چھوڑنے کا نتیجہ گمراہی کی صورت میں ہی ظاہر ہونا چاہیے۔ اپنی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اس کو حقیقی معنوں میں اپنا ہادی اور رہنما سمجھا، اپنے عمل، اخلاق اور معاملات کو اسی کے مطابق استوار رکھا، تو انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر ان کا رعب اور دبدبہ قائم رہا۔ جیسے جیسے وہ کتاب اللہ سے بے پرواہ اور نور و حکمت کے اس خزینے سے بے تعلق ہوتے چلے گئے، ویسے ویسے ان پر زوال کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے اور وہ بتدریج فساد اور انحطاط میں مبتلا ہوتے چلے گئے اور نتیجہ تن مغلوب و مقہور ہو گئے۔ ان کے عقائد خراب ہوئے، اعمال بگڑے اور میں بدعات اور ہوائے نفس کو دراندازی کا موقع ملا، ان کا اتحاد پارا پارا ہوا اور بجائے اس کے وہ بنیان مرسوس یعنی سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنتے، بے شمار فرقوں اور قومی و نسلی و لسانی و جغرافیائی گروہوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔ قرآن مجید سے ہمارا جو حقیقی تعلق ہونا چاہیے آج اسے ہم ترک کر چکے ہیں، ہمارا اس سے تعلق اس کے سوا اور کچھ نہیں رہا کہ ہم اسے محض حصول برکت کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے گنتی کے چند لوگ اگر اس کی تلاوت کرتے بھی ہیں تو اسے سمجھنے اور اس سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محض حصول ثواب کے لیے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اب تو حصول ثواب کا معاملہ بھی ختم ہوا، اب تو صرف اسحال ثواب کی مجالس کے لیے قرآن خوانی رہ گئی ہے، گویا اپنے لیے بھی اب ہم تلاوت قرآن مجید کے ذریعے حصول ثواب کی کوئی خاص حاجت محسوس نہیں کرتے، اب تو قرآن مجید ہمارے نزدیک صرف مردوں کا ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ بن کر رہ گیا ہے۔ بقول اقبال، با یاتش تورا کارے جو نیست کہ از یاسین او آسان بمیری، اس کی آیات سے تجھے اس کے سوا اور کوئی کام نہیں کہ اس کی یاسین سے تو آسانی سے مر جائے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک استغاثہ نقل فرمایا ہے، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول نے کہا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، اگرچہ سیاق و سباب کے لحاظ سے اس آیت میں اصلاً تذکرہ ان کفار کا ہے جن کے نزدیک قرآن مجید سے جیسے کوئی قابل التفات چیز تھی ہی نہیں، اور جو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام اور وحی ربانی تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ تاہم قرآن کے وہ ماننے والے بھی اس کے ذیل میں آتے ہیں جو عملاً قرآن مجید کے ساتھ عدم توجہ التفات کی روش اختیار کریں، یعنی نہ اس کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کرتے ہوں، نہ اسے اپنے غور و فکر کا موضوع بناتے ہوں اور نہ ہی اسے اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانے پر آمادہ ہوں۔ ان آیات کا یہی مفہوم علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں بیان کیا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بعض مقامات پر صراحت کی ہے، تفسیر عثمانی سورۃ الفرقان حاشیہ نمبر 8۔ نیز مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن جلد 6 صفحہ نمبر 471 میں یہی تفسیر بیان کی ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ استغاثہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہوگا۔ یہاں آیا زیر نظر برتبہ نور الذی انزل معہ میں اتباع کا لفظ استعمال ہوا، جس کے معنی ہے پیروی کرنا، ہر حکم، ہر ہدایت، ہر امر، ہر نہی کی تعمیل کرنا، ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ اگر اس نوع کا تعلق ہوگا تو نہ صرف یہ کہ گمراہی سے محفوظ رہ سکیں گے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت بھی صحیح بنیادوں پر استوار رہے گی۔ یہاں یہ بات اب بالکل واضح ہو گئی کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا، اس کو اپنی زندگی کے ہر معاملہ میں ہادی، حکم اور رہنما قرار دینا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس کی صبح و شام تلاوت کرنا، اس میں تدبر اور غور و فکر کرنا، اس کو حرز جان بنانا، اس کا اتباع کرنا، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی چوتھی بنیاد۔ گویا اگر ہم اس کتاب سے جڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے، اور اس سے کٹے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گئے۔ یہاں لفظ حکم جو آیا تھا اس کے معنی ہے فیصلہ کرنے والا، یعنی قرآن مجید جو فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہو۔ اصلاح حال کا واحد طریقہ کار، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس ضمن میں یہ حدیث شریف نہایت جامع ہے جو حضرت عبیدہ ملیکی سے مروی ہے، جس کے مطابق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا اہل قرآن لا تتوسط القرآن بطلو حق تلاوتی ہی من آنا لیلی و نہار وفشو ہو وتغن نو ہو وتدبروفی ہی لالکم تفلحو۔ اے قرآن والو، قرآن مجید کو بس اپنا تکیہ ہی نہ بنا لو بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو چہار دانگ عالم میں پھیلاؤ اور اس کو خوش الحانی سے حظ لیتے ہوئے پڑھا کرو، اور اس میں تدبر اور غور و فکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس حدیث مبارک میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قرآن کا خطاب دیا ہے، یا اہل القرآن، یہ خطاب ہم وزن ہے اس خطاب کے جو قرآن یہود و نصارہ کو دیتا ہے، یا اہل الکتاب۔ الکتاب کا آخری مکمل اور جامع ترین ایڈیشن قرآن مجید ہے جس کی حامل امت مسلمہ ہے۔ اسی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یا اہل القرآن کے الفاظ سے مخاطب فرمایا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا خطاب ہے جو اس امت کو ملا۔ میں اس سے قبل بھی کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں کہ ہماری بہت سی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے غاصبانہ طور پر اپنے لیے اہل قرآن کا عنوان اختیار کیا، ہم نے بھی انہیں اسی نام سے پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ نام انہوں نے حدیث کے بارے میں اپنے گمراہ کو نظریات پر پردہ ڈالنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ ان کا اصل نام ہونا چاہیے تھا منکرین سنت یا منکرین حدیث۔ ہماری یہ بڑی نادانی ہے کہ ہم نے ان کے اس غاصبانہ قبضۂ غاصبانہ کو تسلیم کر لیا اور ان کو یہ نام الاٹ کر دیا جس کے وہ ہرگز اہل نہیں ہے۔ یہ خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے، منکرین حدیث کو نہیں۔ اس حدیث کا ایک ایک لفظ لائق توجہ ہے، کس قدر جامع ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جن میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کا کمال اختصار کے ساتھ احاطہ کر لیا گیا ہے۔ یہاں اس حدیث کی تشریح تو پیش نظر نہیں، ماز اس نقطے کی جانب اشارہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ یا اہل القرآن لا تتوسط القرآن کا سادہ سا ترجمہ تو یہ ہوگا، اہل قرآن اس قرآن کو تکیہ نہ بنا لیں، یعنی یہاں تکیہ کا لفظ نہایت معنی خیز ہے۔ تکیہ چونکہ کمر کے پیچھے لگایا جاتا ہے، لہذا ایک مطلب تو یہ ہے اس قرآن کو پسے پشت نہ ڈالنا، اس کی طرف پیٹھ نہ کرنا، اسے نظر انداز نہ کرنا۔ پھر یہ کہ تکیہ چونکہ سہارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس اعتبار سے مفہوم یہ ہوگا کہ اس قرآن کو محض ایک سہارا نہ بنا لینا، بس اپنے ذہن میں اس کتاب کی تقدیس کا ایک گوشہ کھول کر اسے نہایت قیمتی جزدان میں اونچی تاک پر رکھ کر مطمئن ہو جاؤ کہ اس کی موجودگی باعث برکت ہے۔ اس کتاب مبین سے ہمارا تعلق بس اتنا رہ گیا ہے کہ کہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ جھوٹی قسم ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے اس کتاب کو تختہ مشق بنایا جائے۔ دم توڑتے شخص کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی جائے جاتی ہے، یا بیٹی کو قرآن مجید کا ایک نسخہ جہیز میں دے کر ایک رسم پوری کر دی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، خیر صلی اللہ، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا عملی رویہ تو وہ ہونا چاہیے جو اس حدیث کی روح سے سامنے آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس حدیث کے ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے فکری و عملی رہنمائی کا وافر سامان موجود ہے۔ اللہ کے اس نور کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں ملا جب ہم نے اتباع چھوڑ دیا، تو اس دنیا میں اس کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم یہاں ذلت و رسوائی کا ایک عبرتناک مرقع یعنی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ رہا عذاب اخروی، تو اس کے سزاوار، اس کے مستحق بننے میں بھی ہم نے کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہماری دستگیری فرمائے۔ اور وہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے تو دوسری بات ہے. اللہ اکبر, کیسا صادق آتا ہے ہمارے حال پر رام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان, جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع بها آخرین, یعنی اللہ تعالیٰ یقیناً اس کتاب عزیز کی وجہ سے کچھ قوموں کو عزت و سربلندی دے گا, عطا فرمائے گا, اور دوسروں کو اس کتاب کو چھوڑنے کے باعث ذلت و نکبت سے دو چار کرے گا. گویا دنیا میں بحیثیت قوم ہماری تقدیر اسی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. اس حدیث کی بہت عمدہ تعبیر ہے علامہ, جو تعبیر کی ہے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آیت زیر نظر کے اس ٹکڑے وطبع نور الذی انزل معه پر غور کرنے سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ اس میں ایمان بر رسالت, توقیر و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نصرت رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی, ان تینوں بنیادوں کا بھی پوری طرح احاطہ کر لیا گیا ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں, اور اسی طرح طرز عمل اور اسی روش کو اللہ تعالیٰ نے فوز و فلاح کا ضامن قرار دیا ہے. چنانچہ اس آیت کا اختتام ان الفاظ پر ہوتا ہے اولئک هم المفلحون. آیت کے اس حصے سے صاف طور پر مترشح یعنی ظاہر ہو رہا ہے فلاح و صلاح اور نجات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی ان چار بنیادوں کی درستگی پر موقوف ہے. اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے قبل ایک بات مزید عرض کرنا چاہوں گا, میرے نزدیک مسلمانوں کی زبوں حالی یعنی بری حالت اور امت کے زوال و انحطاط اور امت کا زوال و انحطاط دراصل قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ ہے. یہی بات بلند پایا علماء اسلام اپنی تقریروں اور تحریروں میں کہتے چلے آئے ہیں. ان میں سے ایک ایسی بزرگ ہستی کا حوالہ بھی اس وقت پیش کروں گا جو مجھ سے لاکھوں درجہ بلند و برتر شخصیت ہیں. وہ ماضی بعید کی نہیں ماضی قریب کی ایک مسلمہ محترم شخصیت ہیں, اور وہ ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. پہلی جنگ عظیم سن 1914 تا 1918 کے دوران حکومت برطانیہ نے شیخ الہند کو مالٹا میں اسیر کر دیا تھا. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیف وحدت امت میں لکھا ہے کہ 1920 میں شیخ الہند جب اسارت مالٹا سے واپس آئے تو ایک دن دارالعلوم دیوبند کے اکابر اور علماء کو جمع کیا اور فرمایا, میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دنیاوی دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں, تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے, ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا, دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی. اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں گا کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معنی عام کیا جائے بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مخاطب. یہ مکتب کی جمع ہے یعنی مدرسہ یا اسکول. بستی بستی قائم کیے جائیں, بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معنی سے روشناس کرایا جائے, اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے انہیں آمادہ کیا جائے, اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے. اس کے بعد ڈاکٹر فرماتے ہیں, میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تشخیص کو 100% صحیح سمجھتے ہوئے اور موجودہ تمام حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو لوگ حقیقی معنوں میں اسلام کی روشنی میں پاکستان میں اصلاح احوال کے آرزو مند ہیں, ان کی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب عزیز کی خدمت کی طرف مرکوز ہونی چاہیے. قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے, سمجھنے اور سمجھانے, اور اس کو اپنی زندگی کا لائے عمل بنانے کی دعوت کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی بہترین عملی جد و جہد اور قوتوں کو صرف کرنا اگر ہمارا نصب العین بن گیا اور ہمارے معاشرے میں یہ بات ایک تحریک کی صورت میں چل نکلی تو ہمارے جملہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. ایمان و یقین اسی کتاب سے حاصل ہوگا, عقائد اسی سے درست ہوں گے, جاہلیت قدیمہ اور جدیدہ کا ابطال یعنی ان کا غلط ثابت کرنا اسی فرقان حمید سے ہوگا, شرک و بدعت کے اندھیرے اسی نور ہدایت کی ضیا پاشی سے دور ہوں گے, عمل و اخلاق کی اصلاح اور ان میں تبدیلی اسی کی تعلیمات سے ہوگی, معاملات اگر سنوریں گے تو اسی کتاب مبین کی رشد و ہدایت سے سنوریں گے, اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام بھی اسی حبل اللہ کے اس احتسام اور اس سے تمسک کے نتیجے میں قائم ہوگا. اس کی بنیاد پر جو دعوت اٹھے گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر جو انقلابی کام ہوگا, اسی کے نتیجے میں یہاں اسلامی نظام کا قیام ممکن ہو سکے گا. کسی اور ذریعے سے یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے. تعلم و تعلیم قرآن مجید کی عظمت عظمت و اہمیت اور قرآن حکیم کے حبل اللہ ہونے کے بارے میں درج ذیل تین حدیث نہایت اہم و درجہ جامع، انہیں اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ دوسری حدیث موجم طبرانی کبیر میں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے اور یوں فرمانے لگے، اب شروع علیسہ تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان القرآن جاء من عند اللہ، قلنا بلا، قال فاستبشروا فان هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فانكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده ابدا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، یقینا ہم ان چیزوں کی گواہی دیتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، پس تم خوشیاں مناؤ اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، بس اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اگر تم نے ایسا کیا تو تم اس کے بعد نہ کبھی ہلاک ہوگے اور نہ ہی کبھی گمراہ۔ تیسری حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ ہو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب بھی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پہنچی ہوئی۔ حرف آخر۔ خلاصہ کلام یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی چار بنیادوں میں سے اولین بنیاد ایمان ہے، اور دوسری توقیر و تعظیم، جو دراصل ایمان ہی کا فوری لازمی تقاضا ہے۔ ایمان و تعظیم ہی کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طور پر اطاعت کی جائے، اور یہ کہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت خود سے اور دوسرے تمام انسانوں سے بڑھ کر ہو۔ ان تمام چیزوں کے اجتماع کا نام اتباع رسول ہے، جو فی الاصل مطلوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے صحیح تعلق کی تیسری بنیاد نصرت ہے۔ اس نصرت کی ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی ذاتی کام کے لیے نہیں، بلکہ اپنے مشن کی تکمیل یعنی غلبہ دین کی جد و جہد میں انہیں معاون اور دست و بازو درکار ہے۔ اس نصرت کی ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی ذاتی کام کے لیے نہیں، بلکہ اپنے مشن کی تکمیل یعنی غلبہ دین کی جد و جہد میں معاون اور دست و بازو درکار ہیں۔ آمدو صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے مقصد بعثت کی تکمیل ایک درجے میں ہوئی، یعنی زیادہ نمایاں عرب کی حد تک، حالانکہ آپ کی بعثت کل روئے عرضی کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ چنانچہ وسیع تر سطح پر دعوت و تبلیغ کا کام اور پورے قرآن عرضی پر غلبہ دین کا مشن ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ یہ قرض امت کے ذمہ ہے، اس مشن کی تکمیل کا بوجھ امت کے کندھوں پر ہے۔ یہ امانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر اس شخص کی طرف منتقل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے اور آپ کا نام لیوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے صحیح تعلق کی چوتھی بنیاد اتباع قرآن مجید ہے۔ اس آخری بنیاد میں ہمارے لیے اس طریقہ کار کی طرف بھی رہنمائی کر دی گئی ہے جس پر کاربند ہو کر دعوت اللہ کا فریضہ اور دواسب الحق کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام کر اس کے دائی علمبردار اور پیغام بر بن کر ہمیں دنیا کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کی تکمیل کے لیے جدوجہد کا یہی صحیح طریقہ ہے، اور اسی میں دنیاوی اور اخروی فلاح فوز و فلاح مضمر ہے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔